بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ذمہ دار احباب سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ان کا خیال کریں، نماز مسجد کا بھی خیال رکھیں، مسجد میں آوازیں اونچی نہ ہوں، بچوں کو کھیلنے نہ دیا جائے، اور دنیاوی باتوں سے بھی مسجد میں پرہیز کریں. ایک اہم مسئلہ جو مغرب کی نماز میں میں ہمارے آنے والے مہمانوں سے معافی چاہتا ہوں اس سلسلے میں، کہ نماز کے بعد جو اعلان کا اہتمام ہونا چاہیے، ویسے عام طور پر سوچ سمجھ کر کی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ حنفیہ کا جو مشہور مذہب ہے، مفتی بھی قول ہے، صحیح قول ہے، یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد چاروں ائمہ کے نزدیک دعا کرنا مستحب ہے، مختصر سی دعا کرنا مستحب ہے، اور دعا فوراً بعد ہونی چاہیے. اور دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ فرض نمازوں کے بعد مختصر اذکار، مختصر دعا، دوسرے فرض نمازوں کے بعد طویل اذکار اور طویل دعا. اس میں علماء یہ تقسیم کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں. تو جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان میں طویل اذکار، طویل دعا، لمبی دعا، لمبے اذکار وہیں بیٹھ کر کے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ وہی ہے اور افضل وہی ہے، فتویٰ بھی اسی پر ہے حنفیہ کے نزدیک. جن نمازوں کے بعد میں سنت موکدہ ہوتی ہے ان نمازوں کے اندر طویل دعا، طویل اذکار، تسبیحات فاطمی فوراً نہیں ہے. سنن بعدیہ، بعد کی سنتیں جو موکدہ ہوتی ہیں وہ پہلے ادا کی جائیں گی، اس کے بعد میں تسبیحات فاطمی وغیرہ پڑھی جائیں گی. مسئلہ یہی ہے، فتویٰ بھی اسی پر ہے حنفیہ کے نزدیک. اور یہ مسئلہ ایسا ہے، اس میں عربوں کا، عجمیوں کا، یا یوں کہہ لیجئے حجاز اور عراق کا، اہل علم کی زبان میں اگر کہا جائے تو جو مسئلہ آمین کا مسئلہ ہے، نماز کے اندر آمین افضل ہے جہر کے ساتھ میں زور سے یا آہستہ کہنا، تو ہمارے پاس مسئلہ علماء تحقیق کر کے یہ بتائے ہیں کہ آہستہ کہنا افضل ہے. تو اسی طریقے سے فرض نمازوں کے بعد لمبے اذکار یا تسبیحات فاطمی فوراً بعد پڑھنا یا بعد میں پڑھنا چاہیے. ہمارے امام کی تحقیق یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد میں اگر سنتیں ہیں تو پھر لمبی جو تسبیحات ہیں، آیت الکرسی ہے، اسی طریقے سے دعا ہے، اسی طریقے سے دیگر اذکار ہیں، چاروں قل کا اہتمام ہے، اور بھی لمبی لمبی دعائیں وغیرہ حدیث میں آئی ہیں، وہ سب ان کا وقت سنتوں کے بعد ہے. جو احادیثوں میں آیا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد تسبیحات پڑھنا چاہیے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ سنتوں کے بعد بھی شامل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ فرض کے ساتھ میں اٹیچ نہیں ہے، وہ فرض کے تابع ہی شمار ہوتے ہیں. تو اس لیے اس زمانے کے اندر دو بحثیں ہیں، ایک تو یہ کہ فرض نماز کے بعد بعض علاقوں کے اندر اس قدر زیادہ تشدد ہے دعا کا کہ اگر دعا نہ کی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا جرم ہو گیا. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے اپنے ایشیائی ممالک کے اندر، انڈیا پاکستان میں، اور بعض لوگ جو ہے عربی حضرات عام طور پر اس کو بدعت بولتے ہیں، شیخ عثیمین وغیرہ کے فتوے کی وجہ سے ان سے غلطی ہو گئی اس کے اندر. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ثابت ہے. دعا ثابت ہے تو اس کو بدعت نہیں بول سکتے. التزام کرنے کی وجہ سے، اہتمام کرنے کی وجہ سے، ضروری قرار دینے کی وجہ سے بدعت بولیں گے اس کو، تو ہم اس کو ضروری تو نہیں قرار دے رہے، مستحب کہہ رہے ہیں. جیسے تسبیحات پڑھنا مستحب ہے، ایسے ہی دعا کرنا بھی مستحب ہے. جیسے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ایسے ہی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے. تو اس لیے اس موقع سے جو ساتھی اعلان کر رہے تھے وہ برا نہ سمجھے، کیونکہ ہمارا ایک تیر سے دو شکار تھے اس میں، اس وجہ سے میں فوراً جو ہے عرض کر دیا تھا اس موقع سے، کیونکہ اہل علم احباب ہیں، جانتے ہیں اس بات کو. دوسرا مسئلہ بھی یہی ہے کہ سنت و نوافل کا جو مسئلہ ہے کہ بعد میں اگر لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوں تو ہماری آواز وغیرہ کے ذریعے سے تعلیم سنتوں کے بعد ہونا چاہیے. اصولی بات یہی ہے کہ ڈسٹرب نہ ہونا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. نہیں گزرنے کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کو نہ توڑا جائے. مصلی کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے, آپ سامنے سے گزر نہیں سکتے بغیر بولے کے. بولتے ہوئے گزرنا تو اور بری بات ہے, آواز کرتے ہوئے گزرنا. کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے, آپ بازو بیٹھ کے تعلیم کر رہے ہیں, تو آپ کنٹینیو اس کو کیا کر رہے ہیں؟ حرج کر رہے ہیں. تو مسئلے کے اعتبار سے گنجائش نہیں ہوتی ہے. مسئلہ یہی ہے کہ پہلے اس کو سنت پڑھ لینے دیا جائے, اس کے بعد میں تعلیم کی جائے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہم مذاکرہ یہ کرنا چاہ رہا تھا میں, اس لیے ساتھیوں کو اس کا خیال کر لینا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. سورة بقرہ کی یہ چند آیتیں رکوع نمبر 14 میں سے تلاوت کی گئی ہیں, اور سلسلہ وار مختصر تشریح کے ساتھ میں ہمارا جو درس چل رہا ہے اس میں رعایت یہ کی جا رہی ہے کہ مضمون مختصر ہو, قرآن پاک کی آیتیں سمجھ میں آ جائیں. ہر ایک کے بچے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, سبھی لوگ موجود ہیں, تو نہ زیادہ غامض بحثیں کی جا سکتی ہیں, گاڑی بحثیں, اور نہ بہت زیادہ ترجمہ کر کے گزرنا ہے, کچھ تو سمجھنا ہے. ان آیتوں میں حق تعالی شانہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی, جہاں کہیں تم اپنا رخ کرو تو اللہ کا چہرہ وہاں پر موجود ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالی وسعت والے ہیں, بڑے علم والے ہیں. ان آیتوں کے متعلق مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کئی واقعات پیش آئے تھے. ایک واقعہ پیش یہ آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جنگل میں گئے ہوئے تھے, اور بادل بھی تھا, بارش بھی تھی, اندھیرا بھی ہے, قبلہ متعین کرنا مشکل ہو گیا کہ قبلہ کہاں ہے معلوم نہیں ہو رہا تھا. کسی نے اندازہ لگایا کہ ادھر ہے, کسی نے کہا کہ ادھر ہے, کسی نے کہا کہ ادھر ہے. سب نے اپنے اپنے ڈائریکشن میں پڑھ لی نماز. پھر اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ یا رسول اللہ, مسئلہ ایسا پیش آ گیا ہمارے ساتھ میں. تو حضور خاموش رہے اس موقع پر. ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے. دوسرا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے. اس میں بھی بڑی حکمت تھی کہ کعبۃ اللہ میں جب آپ رہتے تھے مکہ مکرمہ میں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس طریقے سے رخ کرتے تھے کعبے کا, دونوں قبلوں کا رخ ہو جاتا تھا, کعبے کا بھی رخ ہوتا تھا, بیت المقدس کا بھی رخ ہو جاتا تھا. اس کے اندر دونوں کی رعایت تھی, مشرکین عرب کی بھی رعایت تھی, کفار مکہ کی بھی. وہ بھی یہ سمجھیں کہ بھائی یہ ملت ابراہیم پر ہی ہے, اور یہود و نصارہ کو بھی اعتراض نہ ہو کہ بھائی ڈائریکشن وہی ہے, تو ان کا رخ بیت المقدس قبل اول کی طرف بھی ہو رہا ہے. لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس طریقے سے اہتمام کرتے تھے. جب یہاں مدینہ آئے تو ایک ہی رخ میں دونوں سے نشانہ بنانا آسان نہیں تھا. حضور کو حکم یہ ملا تھا کہ کعبے کی طرف نہیں بلکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں. تو خواہش تو یہ تھی کہ مذہب ملت ابراہیم پر تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے تھے, اور خاندانی جو قبلہ تھا حضور کی خواہش بھی یہی تھی کہ وہی قبلہ ہم کو مل جائے. اور قبلہ اصل مقصود تو ہے نہیں, وہ سمت قبلہ ہے, صرف رخ کرنا ہے اس طرف, باقی اللہ کی عبادت ہے. تو اس طرز عمل کے اندر جب 16-17 مہینے کے بعد حضور کی خواہش کے مطابق, صحابہ اکرام کی خواہش کے مطابق قبلے کو پھیر دیا گیا, تو یہودیوں نے بڑا اعتراض اٹھایا کہ بھائی پہلے ادھر کر کے رخ نماز پڑھتے رہے مکے میں بیت اللہ کی طرف, کعبے کی طرف, مدینہ آئے تو بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا, اب یہاں سے بھی بیت المقدس کے ہٹ کے پھر کعبے کی طرف کر لیے, تو یہ خود کنفیوز ہے, ان کو خود معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے. تو جواب یہ دیا گیا کہ مسئلہ کنفیوژن کا نہیں ہے, مسئلہ اللہ کے حکم کا ہے. اللہ اس جگہ میں ہے, بیت المقدس کے اندر ہے, کعبۃ اللہ کے اندر ہے, ایسا نہیں ہے. وللہ المشرق والمغرب, مشرق بھی اللہ کا ہے, مغرب بھی اللہ کا ہے, جہاں رخ کر کے نماز پڑھو اللہ ہی کی طرف رخ ہے. وہ اس کا جواب دے دیا گیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ وہاں کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے تھے تو ان کی منمانی تھی, ادھر کر رہے تو ان کی منمانی ہے, ان کی خواہشیں تھی. خواہشات نہیں, اللہ کی تابع ہیں, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا آرڈر ہے, تو اس کے مطابق یہ کیا جا رہا ہے. وللہ المشرق والمغرب. اب ہندوؤں کی جانب سے بھی, غیر مسلموں کی طرف سے بھی بعض اعتراضات یہ ہوتے ہیں کہ مسلمان ہم جب مورتی کی پوجا کرتے ہیں تو ان کو بڑا اعتراض ہوتا ہے, یہ بھی تو پتھر کے سامنے جھکتے ہیں, یہ بھی تو کعبے کے سامنے جھکتے ہیں, یہ بھی تو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, تو ہم مورتی کی پوجا کریں تو ان کو اعتراض, یہ کعبے کی پرستش پوجا کریں تو اعتراض نہیں. مسئلہ پوجا کا نہیں ہے, مسلمان کعبۃ اللہ کا صرف رخ کرتے ہیں, عبادت نہیں کرتے. کوئی ہندو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مورتی کے سامنے نہیں جھکتا ہے, وہ پوجا ہی اسی کی کرتا ہے. اور کوئی ہندو اپنی مورتی کے اوپر چڑھ نہیں سکتا ہے, ہم کو کعبے کے اوپر چڑھنے کی بھی اجازت ہے, کعبے میں جانے کی بھی اجازت ہے, اس پہ ٹھہر کے عبادت کرنے کی بھی اجازت ہے, ہم وہاں ٹھہر بھی سکتے ہیں نا. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ احترام اور جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ منشا نہیں ہے اس کا, محض ڈائریکشن کو متعین کرنا ہے تاکہ کوئی ادھر کوئی ادھر, کوئی تیر کو کوئی پیر کو جو ہے رخ کر کے نماز نہ ادا کرے. منشا یہ ہے, یکسوئی ہو, توجہ ہو اور اتحاد اور یونیٹی معلوم ہو, اور سب کا قبلہ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک طرف بنا دیا ہے. وللہ المشرق والمغرب پھر فرما دیا گیا ہے, اور وجہ بھی ایسی ہے کہ ہم کعبے سے ہٹ کر دوسری اور سمت میں نہیں جا سکتے, ایسی بات نہیں ہے. سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے تو اونٹنی کے اوپر ہی نفل نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ لیتے تھے, اگرچہ کہ قبلے کی طرف رخ نہیں ہوتا تھا, کعبے کی طرف رخ نہیں ہوتا تھا. آج بھی مسئلہ ویسے ہی ہے, اگر آپ کی گاڑی ایسی ہے یا آپ کی سواری ایسی ہے کہ کعبے کا رخ نہیں کر سک رہے ہیں, تو آپ سفر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کار میں بیٹھے ہوئے مثال کے طور پر, تو جس ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں آپ بیٹھ کے نماز نفل پڑھ لے سکتے ہیں. آج بھی مسئلہ یہی ہے. تو نفل نمازوں کی گنجائش سفر کے اندر جس ڈائریکشن میں ہے اسی ڈائریکشن میں ہوتی ہے. ہاں یہ کہ آپ ٹھہر کر کے آرام سے پڑھ سکتے ہیں, جیسے ٹرین میں جا رہے ہیں تو ٹرین میں اگر آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ ادھر ہے اور آپ کے سامنے اچھی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے, تو پھر بیٹھے بیٹھے جدھر چاہے نہیں پڑھ سکتے, قبلے کی طرف ہی رخ کر کے پڑھنا ہے. قبلے سے ہٹنا اس موقع پہ ہے جب قبلے کی طرف رخ کرنے کی گنجائش نہیں ہے, مشکل ہے, محال ہے, نہیں کر سکتے ہیں رخ, تو اس موقع پر یہ اجازت ہے. وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله, جہاں کہیں تمہارا رخ ہو, جہاں کہیں تم رخ کرو, وہاں اللہ کا چہرہ ہے, یعنی اللہ کی ذات موجود ہے. جب اللہ کی ذات موجود ہے تو اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہو, جھک جاؤ, سجدے کرو, عبادت کرو. ان اللہ واسع علیم, اللہ وسعت والے ہیں, علم والے ہیں. احاطہ, اللہ کسی گھر کے اندر مقید نہیں ہے, وسیع ہے ان کا, ان کی ذات بھی وسیع ہے, ان کا علم بھی وسیع ہے, ان کا احاطہ بھی وسیع ہے. لہذا اللہ کعبے کے اندر ہے, اللہ بیت المقدس کے اندر ہے, نعوذ باللہ من ذلک, یہ تصور مت کرو, اللہ سب جگہ ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضا امرا فانما یقول لہ کن فیکون. ایک اہم اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے, بلکہ ایک غلط عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ یہودیوں میں سے ایک فرقہ ہے, پورے کے پورے یہودی نہیں, ایک فرقہ گزرا ہے جو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بولتا تھا. عیسائی حضرت عیسیٰ کو, کرسچن جو ہے اللہ کا بیٹا بولتے ہیں. مشرکین مکہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے. تو اس میں غلط عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے. اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے, بیٹے کی ضرورت نہیں، بیٹی کی ضرورت نہیں، اولاد کی ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، مشہور روایت ہے، ابن آدم اللہ کو جھٹلاتا ہے حالانکہ جھٹلانے کا حق نہیں ہے، گالی دیتا ہے اللہ کو، گالی دینے کا حق نہیں بنتا، گالی دینا یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے اللہ کو. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ سے زیادہ صبر والا کون ہو سکتا ہے، انسان کو گالی دی جائے تو انسان غصے پہ قابو نہیں پاتا اپنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ صبر والا کون ہو سکتا ہے کہ ہر دن اس کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہر دن اس کو گالی دی جا رہی ہے اللہ کا بیٹا کہہ کر کے. سن آف گاڈ جو کہا جاتا ہے، جو بھی کہتا ہے یا جو عقیدہ رکھتا ہے وہ گالی دینا ہے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے حضرت عزیر ہوں، چاہے کہ ملائکۃ اللہ ہوں، اللہ کے فرشتے ہوں، اللہ کی ذات پاک ہے، کیوں نہیں ہو سکتا اللہ کا بیٹا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، قرآن میں کہا گیا ہے، حدیث میں کہا گیا ہے، نقلی روایتیں ہمارے پاس میں موجود ہے. عقلی اعتبار سے اللہ کا بیٹا اس وجہ سے کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی جنس اگر بیٹے کے اندر آ جائے گی، یعنی باپ میں بیٹے میں ایک جنس کا ہونا ضروری ہے، بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسی کی جنس سے ہونا، اولاد، اولاد اسی موقع پہ ہوگی جب اسی کی جنس سے ہو. اللہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بیٹے کو نعوذ باللہ من ذالک ان کی اولاد ہو جائے تو وہ سب چیزیں جو انسان کے اندر ہے وہ ماننا پڑے گا. اولاد ہونے کا کیا مطلب ہے، ہمارا تصور کیا ہے؟ ہمارا تصور یہ ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ایک انسان کے دوسرے انسان سے ملاقات کے وقت ہونا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اولاد مان لی جائے بغیر اس تعلق کے، تو جو اولاد ہوتی ہے اسی کی جنس سے ہوگی، اللہ کی کوئی جنس نہیں ہو سکتی ہے، لیس کمثلی شیء، اگر وہ جنس سے ہے تو ایک خدا نہیں دو خدا ہو گئے، وہ بھی محال ہے. اگر اللہ کی جنس سے ہی مانا جائے تو وہ بھی محال ہے، اللہ کی جنس سے ہو سکتا نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مثال کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور اگر ان کو بیٹا قرار دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کے سب اس کے مخلوق ہیں، اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، تو بیٹا بھی ہو مخلوق ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحت مملوک ہو جائے، مالک ہو جائے، ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہو جائیں گے، تو بیٹے کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا حالانکہ اللہ مالک ہو رہے ہیں. تو یہ خامخواہ کی مفروضے چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، ورنہ اللہ کی جنس ماننا پڑے گا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجز ہونا ماننا پڑے گا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلوق کے صفات والا ماننا پڑے گا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کئی قسم کے عیوب پیدا ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے عیوبات سے پاک ہیں، وہ صمد ہیں، اللہ الصمد کہا گیا ہے سورہ اخلاص کے اندر، اسی چیز کی نفی کی گئی ہے، اللہ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ یکتا ہیں، اکیلے ہیں، وہ جوڑ نہیں ہو سکتے، بیوی نہیں ہو سکتی ان کی، جب بیوی نہیں ہو سکتی تو اولاد بھی نہیں ہو سکتی، اولاد نہیں ہو سکتی نہ وہ جنے ہیں نہ ان کی کوئی اولاد ہے، نہ ان کو جنا گیا ہے، نہ وہ جنیں گے، کیوں نہیں جنیں گے؟ کہ یکتا ہیں وہ، اگر ان کی اولاد ہو جائے تو یکتا نہیں رہیں گے. پھر اولاد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اولاد سے کچھ آگے جا کر کے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سمجھ ہے کیا فائدہ اٹھائیں گے. اگر اولاد کو اللہ سے فائدہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد بے نیاز ہو جائے گی، حالانکہ اللہ کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری قسم کے مفروضے، اس قسم کے تناقضات، اس قسم کے جو ہے تناقصات پیدا ہو جاتے ہیں، ناقص چیزیں، اسی وجہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تمام قسم کے عیوب سے پاک ہے. اللہ کو اگر بیٹا مانا جائے تو عیب ہی عیب ہوگا، نقص ہی نقص ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کمزوری پائی جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی ذات ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے. تنزیہ اللہ من کل شیء، سبحانہ کے معنی ہوتے ہیں، سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ پاک، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں ہر اس عیب سے جو آپ کے اندر نہیں ہے، ہر عیب سے آپ کی ذات پاک ہے. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر عیب سے آپ کی ذات پاک ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مطلب ہوتا ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. لہذا اولاد ہوگی تو اللہ ہی کی ملکیت ہوگی، اور باپ اپنے اولاد کا مالک کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. کل اللہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی جنس سے، خدا بھی ہے، خدا کو پوج رہا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا؟ اگر نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا مان لیا جائے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ خود اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں, تو خدا خدا کے آگے کیسے جھکے گا؟ کل اللہ قانتون, جو بھی ہوگا مخلوق وہ اللہ کے آگے جھکے گا. تو کوئی مخلوق خدا نہیں ہو سکتی, کوئی اللہ کے ذات سے تعلق والی نہیں ہو سکتی. بدیع السماوات والارض, کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرتے ہیں. یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو گئے بغیر باپ کے. تو بغیر باپ کے پیدا ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست ہوئے نا. تو براہ راست پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے. جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بغیر ماں کے بھی پیدا کیا, بغیر باپ کے بھی پیدا کیا, کیا ان کو ابن اللہ کہتے ہیں؟ ان کو ابن اللہ کوئی بھی نہیں کہتے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کون بولتے ہیں؟ سن آف گاڈ. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کیوں گاڈ کے بیٹے ہیں؟ کلمہ کن سے ان کو پیدا کیا گیا. حضرت آدم کو بھی اسی سے پیدا کیا گیا. پھر ان کو تو نہ باپ ہے, نہ باپ ہے, نہ ماں ہے. حضرت عیسیٰ کو تو بھی ماں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ رہی ہیں, لیکن حضرت آدم کی نہ والدہ ہیں نہ والد ہیں. ایسے ہی جتنے سارے فرشتے ہیں, فرشتے کیا پورے کے پورے اللہ کی اولاد ہیں؟ وہ بھی کلمہ کن سے ہی پیدا ہوئے ہیں. فرشتے پورے کے پورے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں, بلکہ ساری کائنات ہی کلمہ کن سے پیدا ہوئی. کلمہ کن سے اگر عیسیٰ پیدا ہو گئے تو پوری کائنات بھی کلمہ کن سے ہوئی. تو کیا پوری کائنات اللہ کی بیٹی ہو گئی, اللہ کی اولاد ہو گئی؟ اسی کو سمجھایا جا رہا ہے. بدیع السماوات والارض, ان کا کام یہ ہے کہ وہ آسمان ہو یا زمین ہو, ساری کائنات کو بغیر نمونے کے پیدا کر دیتے ہیں. کیسے پیدا کرتے ہیں؟ اذا قضا امرن, جب کسی کام کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں, فانما یقول له کن فیکون. کن کہتے ہیں تو ساری کائنات وجود میں آ جاتی ہے. اور کن کہنا بھی سمجھانے کے لیے ہے. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مشیت, اللہ کا چاہنا خود وجود دے دیتا ہے. لوگوں کو سمجھانے کے لیے کن فیکون ہے. یہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ تم کو سمجھانے کے لیے ہے. بس ایک حکم, ایک آرڈر, ایک منشا, ایک چاہت, ایک تقاضا اللہ کی طرف سے آ جائے تو وجود ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے مسئلہ ہے. بدیع السماوات ہے وہ. بدیع السماوات والارض, فانما یقول له کن فیکون. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ تأتینا آیہ کذلک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون. ناواقف لوگ کہتے ہیں, جو لوگ جاہل ہیں, جانتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کیوں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے؟ اللہ ہم سے بولے, جیسے محمد پر نعوذ باللہ من ذالک وحی آ رہی ہے, ہمارے اوپر وحی کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں بھیج رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمارے اوپر وحی نازل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یا کم از کم یوں کہہ دیں کہ محمد میرے رسول ہیں. اللہ براہ راست اتنا بول دیں کہ محمد میرے رسول ہیں, ہم مان لیں گے. مشرکین یہ کہتے تھے, کفار یہ کہتے تھے. تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے. ایک جواب تو یہ ہے کہ کیا تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ تمہیں بولے؟ کیا اپنے آپ کو نبی کے برابر کر رہے ہو؟ کیا اپنے آپ کو فرشتے کے برابر سمجھ رہے ہو؟ کہ ہر مخلوق اسی لیول کی ہوتی ہے کیا؟ اسی درجے کی تھوڑا ہی ہوتی ہے. سیدھی سادھی بات ہے کہ نبی کا لیول بہت اونچا ہوتا ہے. جس کو اللہ چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں, جس کو اللہ چاہتے ہیں چوز کرتے ہیں, منتخب کرتے ہیں. تو اللہ انبیاء کو منتخب فرما لیتے ہیں اپنی مخلوق میں سے. اب ساری مخلوق کو چن کے بیٹھے, سنتے ہوئے بیٹھے, منتخب کرتے ہوئے بیٹھے, نادانی والی بات ہے. پھر امتحان کس چیز کا ہوگا؟ ابتلا کس چیز کا ہوگا؟ آزمائش کس بات کی ہوگی؟ سب کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بولیں گے تو امتحان کہاں سے ہوگا؟ ایک کو بھیجیں گے, اس کو فالو کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق. لولا یکلمون اللہ او تأتینا آیہ, یا ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں آ رہی, معجزہ کیوں نہیں آ رہا, دلیل کیوں نہیں آ رہی؟ سب محمد کے پاس ہی کیوں آ رہا ہے؟ سبھی پیغمبروں کے پاس کیوں آ رہا ہے؟ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. یہی باتیں, ایسا نہیں ہے کہ کفار مکہ بول رہے ہیں یا اس زمانے کے لوگ بول رہے ہیں, اس سے پہلے اس قسم کی باتیں ہوتی رہی ہیں. تشابہت قلوبہم, ان کے دل کجی میں, کجروی میں, ٹیڑھے پن میں ملتے جلتے ہیں. ان کے دلوں میں بھی کدورت ہے, ان کے دلوں میں بھی کدورت تھی. ان کو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ان کو بھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, ہم نے تو نشانیوں کو واضح کر دیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. جن کو یقین رکھنا ہے, جن کو ایمان لانا ہے, جن کو آخرت پر یقین ہو, جن کو اللہ پر یقین ہو, ان کے سامنے تو واضح نشانیاں موجود ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. ان کے ساتھ میں وہ معجزات ہیں, وہ دلائل ہیں, وہ قوا ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ تائیدات ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہیں. قرآن کی ایک آیت پیش کر کے بتا دو, ان کے ہاتھ پر کتنے روزانہ معجزے ہو رہے ہیں، کتنی چیزیں ان کے ساتھ بات میں ظاہر ہو رہی ہیں، کتنی ان کی صداقت ہے، کتنی ان کی سچائی ہے. ان کا بچپن دیکھو، ان کی جوانی دیکھو، ان کا بڑھاپا دیکھو، کب سے وہ دعوت دے رہے ہیں، کیوں وہ دعوت دے رہے ہیں، ساری چیزیں واضح ہیں ماننے والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے. انا ارسلنا کے بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا بنا کر کے، اور آگاہ کرنے والا، متنبہ کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، حق لے کر آئے ہیں. جو حق کو مانے گا اس کے لیے جنتیں ہیں، نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، ہمیشگی کا آرام ہے، ہمیشہ رہنے کے آرام ہیں، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں. اور جو نہیں مانے گا جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے، جہنم کے داروغے ہیں. اور ایک نماز چھوڑنے کا یہ مسئلہ، زکوٰۃ کا یہ مسئلہ، روز عبادت کا وہ مسئلہ، تو نبی آتے ہی ہیں خوشخبری دینے کے لیے، نبی آتے ہیں متنبہ کرنے کے لیے. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ کی ذمہ داری آپ پوری کیجئے. جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گیا، آپ کو داروغہ نہیں بنایا گیا ہے. آپ دعوت دیں اپنے استطاعت کے بقدر، باقی اگر یہ لوگ اپنی استطاعت کھو دیتے ہیں اور اپنی صلاحیت کھو دیتے ہیں، کجی کی وجہ سے، ٹیڑھے پن کی وجہ سے، دماغی خرابی کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں، آپ سے نہیں پوچھنے والی ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. یہ بھی بڑی اہم آیت ہے. بعض یہودی اور نصرانیوں میں سے کچھ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے کہ آپ تھوڑا سا نرم پڑیے اپنی دعوت کے اندر، تو ہم بھی تھوڑا نرم پڑیں گے، پھر دونوں مل کے اپنے معبود کی عبادت کریں گے. یعنی آپ اپنے طریقے پر رہیے، ہم اپنے طریقے پر رہیں گے، تھوڑا بیلنس کیجئے. تو یہ بیلنسنگ کا معاملہ، نرم پڑنے کا معاملہ، شدت اختیار نہ کرنے کا مسئلہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے، وہ یہ کہ ایک ہے ایکسٹریمسٹ ہونا، اپنے مذہب پہ پختہ ہونا، اپنے مسلک پہ جمنا، اور ایک ہے حد سے تجاوز کرنا. حد سے تجاوز کرنا وہ صحیح نہیں ہے، حد سے بڑھ جانا وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اپنی بات پر مضبوط رہنا، اپنی بات پر جمے ہوئے رہنا اور اسی کی تبلیغ و تعلیم کرنا، یہ ہر ایک کو اپنا حق ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر اتنا زیادہ پختہ نہیں رہ سکتے، اس زمانے کے اندر حلال و حرام میں اتنا زیادہ وہ مت کرو، اس زمانے کے اندر اس مسئلے کے اندر اتنا ٹائٹ مت کرو. بھائی، ہم کو جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہم رہیں گے، ہمارا مسئلہ تو یہی ہے، ہمارے پاس تو یہ صحیح ہے، ہم کو ایسا ہی کرنا ہے. بھائی یہاں رہیں گے تو حلال و حرام میں ایسا کیسا آپ کر سکتے، آپ کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا، تھوڑا نیچے آنا پڑے گا، تھوڑا بیلنس کرنا پڑے گا. حلال و حرام میں بیلنس کیا کیا رہتا، جائز ناجائز کے اندر بیلنس کیا کیا رہتا، سب ایک ہی چیز ہے. جتنا جو زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے وہی اپنے دین کو بچا سکتا ہے. ورنہ آج کل جو ہے جس طریقے سے ایک عمومی فضا لبرلزم کی، سیکولرزم کی چل رہی ہے، دینی مسائل کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. لوگ اپنے مسلک کو، اپنے مسائل کو ڈھیلا کرتے کرتے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہو کے پوری طریقے سے کنفیوز ہو جا رہے ہیں. جو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے تو پھر دین کو عمل کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. یہ بات دیکھی گئی ہے کہ بھائی کبھی ان کی بات بھی سن رہے، کبھی ان کی بات بھی سن رہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوتے 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 میرے کو یہ رہنا ہی نہیں، بھی مسجد کو آنا ہی چھوڑ دیتے ہو. کبھی ان کی بات سن رہے، کبھی ان کی بات سن رہے، بیچ میں آگے کیا ہو رہا، مسجد کو آنا ختم، نمازوں سے غفلت. پہلے ایک رخ پہ رہ کے صحیح رہتا تھا بندہ، اب ادھر کا بھی سن رہا ادھر کا بھی سن رہا، دونوں میں کنفیوز ہو گیا، نہ مسجد کو آ رہا، نہ دین میں لگا ہوا ہے، نہ دعوت میں لگا ہوا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے. یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے سیکولرزم کو اپنانے کی وجہ سے، دینی اعتبار سے. حالانکہ سیکولرزم کا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہیں، لبرلزم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ڈھیل کبھی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ لوگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے کی بات کیے تھے، اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اگر تھوڑی سی نرمی دکھائیں گے تو آپ کی تھوڑی نرمی ان کو فائدہ دینے والی نہیں ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ یہودی بن جانا یا نصرانی بن جانا، جب تک آپ یہودی یا نصرانی نہیں بن جائیں گے یہ لوگ آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ ولن ترضى عنك اليهود، آپ سے یہودی راضی نہیں ہو سکتے ہیں، نصرانی اور کرسچن راضی نہیں ہو سکتے ہیں، حتیٰ تتبعی ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لیں، جب تک کہ ان کے مذہب کو نہیں مانیں گے اس وقت تک وہ لوگ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ لہذا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ احساس کمتری میں آ جاتے ہیں، بعض مسلمان احساس کمتری میں آ جاتے ہیں۔ احساس کمتری کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں غیر مسلموں کے سامنے ایسا رہوں گا تو میری وہ لوگ عزت کریں گے، اگر ایسا رہوں گا تو عزت نہیں کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم اپنا لباس پہن کے جا رہے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لباس کمتر ہے، یہ اگر پہن کے گیا تو کیا دیکھیں گے، کیسا سمجھیں گے وہ، لہذا نہیں پہنتے۔ پورا فنش ہو کے نہیں گئے تو کیسا سمجھیں گے وہ، لہذا فنش ہو کے جاؤ۔ اگر ایسا نہیں، ایسا کھانے لگوں گا تو کیا سمجھیں گے، اپنا کھانا چھوڑ دیا۔ اپنا طریقہ، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنا چہرہ، اپنا لباس، اپنا طریقہ، یہ چھوڑ کر کے دوسروں کا اپنا رہے ہیں، کیوں؟ عزت کی خاطر، ان کے راضی کرنے کے لیے۔ وہ راضی آپ سے اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ یہودی نہیں بنیں گے، آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کرسچن نہیں بنیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، یقین نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہم کو ہماری عزت ان کے طریقوں میں نہیں ڈھونڈنا ہے، ہم کو ہماری شان و شوکت ان کے طریقوں میں نہیں ڈھونڈنا ہے۔ ہم اسلام سے راضی ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ ہماری عزت، ہماری شان و شوکت، ہمارا طریقہ ہم کو الگ سپریٹ بتا دیا گیا ہے، ہم کو اسی کے مطابق رہنا ہے، اسی میں عزت سمجھنا ہے۔ اور اگر یہاں پر کوئی لوگ سمجھتے ہیں کچھ کمتر ہم کو، ان کی ذہن خراب ہے۔ سب سے اعلیٰ طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ دنیا کے اندر رہنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بہترین سیرت دنیا میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں ہر اعتبار سے، اللہ نے آپ کے لیے ہر چیز کو چن کر کے بنایا ہے۔ آپ کا طریقہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، آپ کی سیرت بھی سب سے اعلیٰ ہے، آپ کو جو اصحاب ملے، صحابہ ساتھی، وہ سب سے اعلیٰ، جو زمانہ ملا سب سے اعلیٰ، جو مکہ ملا شہر وہ سب سے اعلیٰ، جو جگہ ملی وہ اعلیٰ، جو خاندان ملا وہ اعلیٰ، آپ کا جو طریقہ ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ یقین ہونے کی ضرورت ہے، ہم کو ماننا ہے ہم کو کہ بھائی میرے نبی کے پاس میں جو چیزیں ہیں وہ سب سے بہترین ہیں، اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ہم کو احساس کمتری میں نہیں آنا ہے، ہم کو لوگوں کو سمجھانا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ تو لے لیں تو عزیز ہو جائے گا۔ دنیا میں اگرچہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمتر ہے، یہ حقیر تر ہے، لیکن اس کی حقیقت کل قیامت کے دن کھلنے والی ہے، کیونکہ اللہ کل اس سے ہی راضی ہونے والے ہیں۔ نہ دنیا کے طور سے، نہ دنیا کے طریقوں سے، نہ مال و دولت سے، نہ لوگوں کے رسم سے، نہ لوگوں کی عادتوں سے۔ جو مذہب قبول ہوگا وہ اسلام، جو طریقہ قبول ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو تہذیب قبول ہوگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہذا یہ نہیں سمجھنا ہے ہم کو کہ بھائی ان کے طریقوں میں یہاں رہیں گے تو تھوڑا سا ان کو بھی قریب کرنے کے لیے ایسا بھی کرنا پڑے گا، ایسا بھی کرنا پڑے گا، ایسا بھی۔ قریب کرنا الگ چیز ہے، اپنے آپ کو بدلنا الگ چیز ہے۔ بدلنا نہیں ہے ہم کو، اپنے دین میں کمپرمائز نہیں کرنا ہے ہم کو، اپنے دین پر مضبوطی سے رہنا ہے، اپنے طریقوں پر مضبوطی سے رہنا ہے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نہ نصرانی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی آپ اتباع کر لیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ہدایت، اللہ ہی کا راستہ، وہی اصل ہدایت اور اصل راستہ ہے۔ اللہ نے جو بات بتا دی ہے، اللہ نے جو ہدایت دی ہے، وہی اصل گائیڈ لائن ہے۔ اب یہودی کیا ہمیں بتائیں گے؟ ان کے پاس جو کتاب ہے وہ بھی بدلی ہوئی، ان کے جو طور طریقے ہیں وہ بھی بدلے ہوئے، بلکہ کتابیں انہوں نے اپنے طور پہ لکھ لی ہیں۔ اب کیا وہ بولیں گے؟ نہ ان کی کتاب ہم فالو کر سکتے، نہ ان کے طور طریق ہم مان سکتے۔ اصل راستہ جو ملا ہے اللہ کا راستہ ہے، اصل ہدایت جو ہمارے پاس آئی ہے اللہ کی ہدایت ہے۔ تو اللہ کی ہدایت کس کے پاس ہے؟ اصل ہدایت ہم کو ہی ملی ہے۔ نہ توریت میں اصل ہدایت موجود ہے، اب نہ انجیل میں اصل ہدایت ہے، نہ زبور میں اصل ہدایت ہے، نہ دیگر صحائف آسمانی کے اندر اصل ہدایت ہے۔ اصل ہدایت ہمارے پاس ہے، قرآن کریم اصل ہدایت۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، وہ جو بتا رہے ہیں باتیں وہ صرف خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں، وہ ان کے نفسانی خواہشات ہیں۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر ایسا کر لو تو ایسا ہو جائے گا، کامیاب ہو جائیں گے، بزنس ایسے کرنا پڑے گا، رہنا ایسا طریقے سے رہنا پڑے گا، کام ایسے کرنے طریقے سے کرنا پڑے گا، عورتوں کو یہ آزادی دینی پڑے گی، مردوں کو یہ آزادی دینی پڑے گی، بچوں کو یہ آزادی دینی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، آپ کے پاس علم آنے کے بعد مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کا کل قیامت کے دن کوئی سازگار کام بنانے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. ان کی بات مانیں گے تو آپ کا کوئی حمایتی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی سپورٹر نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے. اگر ان کو چھوڑیں گے تو اللہ تو ہے آپ کے پاس، قیامت پوری آپ کے لیے، آخرت پوری آپ کے لیے ہے. اگر آپ ان کو مانیں گے تو پھر آپ کا کوئی سپورٹر نہیں ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسی اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. عجیب بات بیان کی جا رہی ہے کہ اہل اسلام کو، کتاب والوں کو، اہل قرآن کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعنی قرآن، کتاب قرآن مجید ہمارے پاس میں، جو قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، وہی قرآن کو مانتے ہیں. اب قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یہ اس پر ہے کہ اس کا حق ادا ہو رہا یا نہیں ہو رہا. اگر حق ادا کر رہے ہیں تو قرآن کو مان رہے ہیں، پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہم کو تو حق کیا ادا ہوگا. اگر ہم کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے تو قرآن کا حق کیسے ادا ہوگا؟ من لم یجوید القرآن فہو آثم، جو قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھے گا وہ گناہگار ہے. اگر پڑھنے بھی نہیں آ رہا تو گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے. قرآن مجید کے حقوق ہیں مستقل، قرآن پر ایمان یہ اس کا حق ہے، قرآن کو سمجھنا یہ اس کا حق ہے، قرآن پر عمل کرنا یہ اس کا حق ہے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ اس کا اپنا حق ہے، قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کرنا یہ اس کا اپنا حق ہے. تو حق تلاوت ہی کا مطلب یہی ہے کہ اس کو سمجھنا ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کی تبلیغ کرنا ہے. یہی قرآن والے ہیں. ہم قرآن کو مانتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی تبلیغ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تلاوت بھی مستقل حق ہے قرآن مجید کا، اور رمضان کی حد تک نہیں ہے، غیر رمضان میں بھی ہے. قرآن مجید کی تلاوت غیر رمضان میں بھی کرنا ہے، رمضان المبارک میں بہت زیادہ کرنا ہے، رمضان المبارک میں بہت زیادہ کرنا ہے. حضور نے ہی سکھایا ہے نا، سنت طریقہ کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کا. علماء یہ فرماتے ہیں کہ روزانہ ایک رکوع سے ہی شروع کر لو، پانچ آیتیں صحیح تلاوت کرو، اس کے روزانہ کرتے رہو. خیر العمل ما دام علی و ان قلّہ، بہترین عمل کیا ہے؟ اگرچہ مختصر ہو مگر مداومت ہو، پابندی ہو، اہتمام ہو. تو پانچ آیتیں صحیح، ایک رکوع صحیح، ایک صفحہ صحیح، آدھا صفحہ صحیح، مگر روزانہ پڑھنا چاہیے. قرآن پاک کا حق ہے یہ تلاوت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، تلاوت قرآن، قرآن مجید کی آیتوں کو تلاوت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں نازل ہونے اور آپ کے آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. لہذا قرآن کی محض تلاوت سے کیا ہوگا؟ بہت کچھ ہوگا. تلاوت کر کے دیکھنا ہے، اور حق ہے وہ، اس کے بغیر آپ اللہ کے دربار میں ایسی گزر نہیں جا سکتے، پوچھ ہونے والی ہو. تو قرآن مجید کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ تجوید سے بھی ادا ہو، صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھا جائے، سمجھنے کی بھی کوشش ہو. یہ درس قرآن کی بھی کوشش کیا ہے؟ ہم لوگ یہی تو سمجھ رہے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے، اس کو ہم مختصر سے انداز میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں. تو درس قرآن کے حلقے ہیں، درس حدیث کے حلقے ہیں، تعلیم کتاب ہے، جو فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، منتخب حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو سمجھ نہیں ہے، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کی آیتوں کے کئی ایک ترجمے ہیں، ان ترجموں کو پڑھنا، پھر براہ راست قرآن پاک کے جو صحیح تراجم ہیں ان صحیح تراجم کو لے کر کے، ترجموں کو لے کر کے خود سے بھی پڑھنے کی کوشش کرنا، علماء سے پوچھنا ہے کہ مستند کون سا ہے، غیر مستند کون سا ہے، کون سا پڑھنا ہے، کون سا نہیں پڑھنا ہے، وہ پوچھنے کے بعد پڑھ لینا چاہیے. علماء روکتے نہیں ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر مت پڑھو یا قرآن پاک کے ترجمے مت پڑھو، ایسا مسئلہ نہیں ہے، خود سے مت کرو، اس سے روکتے ہیں. علماء پر ایک عجیب الزام دے دیا گیا ہے ڈاکٹروں کی طرف سے، انجینئروں کی طرف سے، کہ علماء قرآن سے روکتے ہیں. علماء قرآن سے نہیں روکتے، علماء آپ کو روکتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے مت کرو. آپ جو صحیح ترجمے ہیں وہ پڑھنا چاہیے آپ کو، اسی کی دعوت دے رہے ہیں ہم. صحیح تفاسیر جو ہیں وہ پڑھو آپ، اپنی طرف سے تفسیر مت کرو، اس سے روکا جا رہا ہے. علماء کی اجارہ داری ہے کیا؟ وہی تفسیر کریں گے، دوسرے نہیں کرنا. آپ صحیح کر رہے ہو تو آپ کر سکتے ہیں، آپ پہلے تعلیم حاصل کرو پھر آپ بھی تفسیر کرو، کون روک رہا ہے آپ کو؟ آپ پہلے تعلیم حاصل کرو پھر ترجمہ کرو، کون روکتا ہے آپ کو؟ یہ علماء نے کہا ہے کہ بھائی یہ بھی علم چاہیے، یہ بھی علم چاہیے، یہ بھی علم چاہیے، اس کے لیے لغت بھی چاہیے، فن لغت بھی چاہیے، فن نحوی بھی چاہیے، فن صرف بھی چاہیے، علم اشتقاق بھی چاہیے، علم معانی بھی چاہیے، علم بدی بھی چاہیے، عربی لغت بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، یہ علوم کہاں سے آ گئے؟ قرآن تو آسان ہے، قرآن آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو ان الذین آمنوا وغیرہ پڑھ کے سمجھ جاتے ہیں، ہم جیسے اجمیوں کے لیے پڑھنا ہی نہیں آتا تو سمجھیں گے کیا؟ جس سے تجوید کے ساتھ جس کو قرآن مجید کی تلاوت آتی ہی نہیں، وہ قرآن کا کیا حق ادا کرے گا؟ اور ایسے ہی لوگ تفسیر کرنے میں گھس جاتے ہیں، دو آیتیں پڑھنا مشکل ہے، ایک صفحہ پڑھنا مشکل ہے، ہر کوئی یوٹیوب چینل کھول کے شروع کر دے رہے ہیں، علماء اس سے روک رہے ہیں کہ بھائی یہ حرکت مت کرو، آپ قرآن مجید کے ترجمے خود سے مت کرو، تفسیر خود سے مت پڑھو، لیکن جو مستند ہے، معتبر ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس سے استفادہ کرنا بھی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے تبلیغ کرنا ہے، اس کو عملی زندگی میں لانا ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا ہم کو حق ادا کرنا ہے، حق ادا نہیں ہوگا لیکن کوشش کرنا ہے، تلاوت کریں اس کی، ترجمے پڑھیں اس کے، تفسیریں پڑھیں اس کی، مستند حلقوں میں بیٹھیں اس کے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون، جو کوئی اس کا انکار کرے گا وہ نقصان اٹھائیں گے۔ جو قرآن کا انکار کرے گا کسی بھی اعتبار سے، تلاوت نہیں کرتا میں نقصان ہوگا، نہیں عمل کرتا نقصان ہوگا، نہیں مانتا نقصان ہوگا، یہاں بھی ہوگا وہاں بھی ہوگا، دنیا میں بھی نقصان میں آئے گا، آخرت میں بھی نقصان میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح علم بھی نصیب فرمائے، صحیح عمل بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح احوال امة محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔